السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ فیس بک لائیو پر اس وقت ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی، اور صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد کی منظوری۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
امریکہ سے تناؤ میں اضافے سے پاکستان کی معاشی مشکلات بڑھ سکتی ہیں، مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
9 سال تک جاری رہنے والی عدالتی کارروائی کے بعد بینظیر بھٹو قتل کیس کا فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
جنوبی ایشیا،
ممبئی میں طوفانی بارشوں سے 6 افراد کی ہلاکت اور معمول کی زندگی درہم برہم ہونے کے بعد حالات میں سدھار۔ سڑک، ریل اور فضائی خدمات جزوی طور پر بحال۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور دوسری اہم خبروں میں، تارکین وطن کی بین الاقوامی تنظیم نے کہا ہے کہ روہنگیا نسل کے 18,000 افراد نے پچھلے ہفتے بنگلہ دیش جانے کے لیے سرحد پار کی ہے، جبکہ ہمسایہ میانمار میں عسکریت پسندوں اور فوج کے درمیان تازہ ترین لڑائی چھڑ گئی ہے۔ عراقی فورسز ایک چھوٹے سے قصبے البادیہ پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کر رہی ہیں، جہاں تلفار سے فرار ہونے والے داعش کے جنگجو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج نے جو سعودی عرب میں جمع ہیں، سالانہ حج کے ارکان پورے کرنے کے لیے مکہ سے منیٰ کا سفر کیا ہے، جہاں وہ قریباً 5 روز قیام کریں گے اور سنت رسول کے مطابق عارضی خیموں میں قیام کریں گے، اور جمعرات کے روز عرفات اور مزدلفہ جائیں گے، جہاں کا مختصر قیام حج کا رکن اعلیٰ ہوتا ہے۔ امریکی نیوی بدھ کے روز دفاعی نظام کی ایک آزمائش کے دوران درمیانی مار کے ایک بیلسٹک میزائل کو کامیابی سے نشانہ بنا کر مار گرایا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ شمالی کوریا کی جانب سے تازہ ترین بیلسٹک میزائل تجربے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ اور امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ مخلوط جنس کے افراد کے بارے میں جو فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں، موجودہ پالیسی برقرار رہے گی، جبکہ پینٹیگون یہ جائزہ لے گا کہ مخلوط جنس کے لوگوں کی فوج میں بھرتی پر پابندی کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم نامے پر کس طرح عمل کیا جائے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے صدر ٹرمپ کی طرف سے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ کی نئی افغان پالیسی کے خلاف ایک متفقہ قرارداد منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی نے امریکہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی اور صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ایک متفقہ قرارداد منظور کر لی ہے۔ امریکی انتظامیہ کی خطے سے متعلق نئی پالیسی پر بدھ کو قومی اسمبلی میں بحث کے بعد وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایوان میں قرارداد پیش کی، جس میں حکومت سے کہا گیا کہ وہ امریکہ سے کسی بھی وقت کی پاکستان آمد یا پاکستان عہدیداروں کے دورہ امریکہ کی منسوخی پر غور کرے۔
کنسیڈر دی پوسٹ پونمنٹ آف اینی وزٹس بائی یو ایس ڈیلیگیشنز ٹو پاکستان اور بائی پاکستانی ڈیلیگیشنز آفیشلز ٹو یو ایس اے۔ کنسیڈر سسپینشن آف کوآپریشن ود یو ایس، پرٹیکولرلی دی پروویژنز آف گراؤنڈ اینڈ ایئر لائنز آف کمیونیکیشن۔
قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت پاکستان امریکہ سے تعاون، خاص طور پر زمینی اور فضائی رابطوں کی معطلی پر بھی غور کرے۔ تاہم متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں ایوان نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ پاکستان باہمی احترام کے اصول پر امریکہ سے تعمیری رابطوں کے لیے پرعزم ہے۔ قرارداد میں افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن کے اس بیان کو بھی مسترد کیا گیا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئٹہ اور پشاور میں افغان دوران طالبان کی شورا موجود ہے۔ قومی اسمبلی سے منظور کی گئی قرارداد میں پاکستان سے ملحق افغان صوبوں میں داعش اور دیگر شدت پسند تنظیموں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان، امریکہ اور اس کی اتحادی فورسز سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں۔ قومی اسمبلی میں بحث کے دوران مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ صرف قومی اسمبلی نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو یک زبان ہو کر واضح بیان دینا چاہیے۔
ہمیں یہ تاثر نہیں دینا چاہیے خدا نہ خواستہ کوئی جنگ چھڑنے لگی ہے، مگر دوسری طرف ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس بیان کو لینا چاہیے۔ ہم بالکل محاذرائی نہیں چاہتے، ہم کوئی لڑائی نہیں چاہتے، ہم تعاون چاہتے ہیں تمام بیرونی طاقتوں سے بشمول امریکہ کے۔ افغانستان میں امن امریکہ سے زیادہ پاکستان کے مفاد میں ہے، ہم تعاون چاہتے ہیں، مگر یہ تعاون پاکستان سے کوئی یک طرفہ ایکسپیکٹ نہ کرے، یہ تعاون یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔
ملک کے سابق وزیر خارجہ اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے ایوان میں جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ امریکہ سے الگ ہونے کی پالیسی مسئلے کا حل نہیں۔
This engagement, in my view, is not a solution. We cannot remain disengaged.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طویل مشاورتی عمل کے بعد گزشتہ ہفتے افغانستان اور خطے سے متعلق اپنی انتظامیہ کی نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے محفوظ ٹھکانوں پر مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ صدر ٹرمپ نے یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ وہ تنظیمیں جو امریکی شہریوں کے لیے خطرہ ہیں، پاکستان ان کو اپنی سرزمین پر پناہ دیتا آیا ہے۔ دوسری جانب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بدھ کو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر قیادت ہوا، جس میں امریکہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی اور اس سے متعلق پاکستان کی جوابی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں ملک کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی کا یہ دوسرا اجلاس تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے بعض اقتصادی ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کے بارے میں امریکی پالیسی کی تبدیلی سے پاکستان کی معیشت پر اثرات پڑ سکتے ہیں اور اسے غیر ملکی قرضوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی ایک رپورٹ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی افغان پالیسی اور اس میں پاکستان سے متعلق تنبیہ کے تناظر میں ایسے خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اگر امریکی رویہ بدلتا ہے تو پاکستان کے لیے خاص طور پر اقتصادی شعبے میں مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ پاکستان کو پہلے ہی بجٹ خسارے سمیت متعدد مالی مشکلات درپیش ہیں اور بدلتی ہوئی غیر موافق صورتحال میں اس کے لیے ادائیگیوں کا توازن بھی پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس بارے میں بھی غور کیا گیا اور وزارت خزانہ کے عہدیداروں نے صورتحال سے متعلق وزیراعظم سمیت وفاقی وزراء کو آگاہ کیا۔ مزید برآں، امریکی پالیسی میں تبدیلی سے پاکستان کے عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جیسے بین الاقوامی قرض خواہوں کے ساتھ تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ معاشی امور کے ماہر قیصر بنگالی ان خدشات کو جائز قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال ایسی نہیں کہ وہ بیرونی امداد پر انحصار کیے بغیر چل سکے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو اس کے لیے مزید معاشی دباؤ کا سبب ہے۔
پہلے ہی پاکستان مالی مشکلات کا سامنا ہے، کافی اور کافی شدید ہے، اور امریکہ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فنڈنگ۔ اگر وہاں انہوں نے کوئی سختی کر دی تو اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ڈاؤن گریڈ ہو جاتی ہے تو وہ مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ تو مستقل ایڈ کی تو ضرورت ہے، پاکستان کو یقیناً آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، اور اگر آئی ایم ایف کوئی سخت رویہ پاکستان کے ساتھ اختیار کیا تو مشکلات میں اضافہ ہوگا۔
تاریخی طور پر بھی پاکستان کو امریکہ سے بالواسطہ اور بلا واسطہ ملنے والی معاونت اس کی اقتصادی مشکلات کو کم کرنے میں کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ امریکہ نے گزشتہ ماہ ہی اتحادی اعانتی فنڈ کی مد میں پاکستان کے لیے $5 کروڑ کی رقم یہ کہہ کر روک دی تھی کہ اسلام آباد اپنی سرزمین پر خاص طور پر دہشت گرد گروپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف اطمینان بخش کارروائیاں نہیں کر رہا۔ سابق مشیر خزانہ اور اقتصادی امور کے تجزیہ کار سلمان شاہ کے خیال میں صدر ٹرمپ کی نئی پالیسی کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والا تناؤ فی الحال اتنا شدید نہیں کہ جس سے تعلقات کے منقطع ہونے کا خطرہ ہو۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حالیہ تناؤ کو جس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے وہ ان کے بقول غیر ضروری ہے۔
پاکستان کا ہمیشہ ایک ڈیپینڈنس رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، 12-13 پروگرامز ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کر چکے ہیں اور آگے چل کے بھی ہو سکتا ہے کرنے پڑے، تو وہ کوئی اتنی اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری آپ کی ونربلٹی بن چکی ہے جو پہلے نہیں تھی، وہ تو کام چلتا رہے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ امریکہ کا جو تعلقات ہیں پاکستان سے وہ رپچر ہونے نہیں جا رہے، وہ ری ایگزامن ہو رہے ہیں اور اس میں ڈسکشنز ہوں گی، کچھ لو کچھ دو کی بیسس پہ آگے چلیں گے، کیونکہ دونوں کے لیے ایک قسم کا ناممکن ہے اپنے تعلقات کو رپچر کرنا.
سلمان شاہ نے کہا کہ صدر ٹرمپ افغانستان کے معدنی ذخائر کی بنیاد پر جنگ سے تباہ حال اس ملک کی اقتصادی حالت کو مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں، اور ان کے بقول پاکستان اس شعبے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کی راہ نکال کر فائدہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن تجزیہ کار قیصر بنگالی اس بارے میں عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک افغانستان میں جنگ کی صورتحال ہے، وہاں معدنیات سمیت کسی بھی صنعت کے لیے ماحول موافق نہیں ہو سکتا، لہذا پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس جنگ کو ختم کروانے کے لیے علاقائی ممالک، خصوصاً جن کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں، سے مل کر مسئلے کا قابل عمل حل تلاش کرے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.
تارکین وطن کی بین الاقوامی تنظیم نے کہا ہے کہ روہنگیا نسل کے 18,000 افراد نے پچھلے ہفتے بنگلہ دیش جانے کے لیے سرحد پار کی ہے، جبکہ ہمسایہ میانمار میں عسکریت پسندوں اور فوج کے درمیان تازہ ترین لڑائی چھڑ گئی ہے. میانمار کی ریاست راخائن کی لڑائی سے بچ کر متعدد بے گھر افراد کشتیوں کے ذریعے ریاست ستوے پہنچے، جہاں ریڈ کراس کے کارکنوں نے ان کو خوش آمدید کہا. آئی او ایم کا کہنا ہے کہ میانمار کی راخائن ریاست میں روہنگیا عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تازہ جھڑپوں کے باعث یہ انخلا ہو رہا ہے. تنظیم نے یہ بھی بتایا کہ لاتعداد افراد سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں. بھارت کے بڑے کاروباری مرکز ممبئی میں سیلابوں کے باعث بڑے پیمانے پر لوگ شہر سے انخلا کر رہے ہیں، جبکہ کئی روز کی بارشوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں کو اپنی گاڑیاں سیلابی پانی میں ڈوبی سڑکوں پر چھوڑ کر پیدل ہی جانا پڑا، جبکہ سینکڑوں افراد ریلوے اسٹیشنوں پر پھنسے ہوئے ہیں اور امداد کا انتظار کر رہے ہیں. بھارت، نیپال اور بنگلہ دیش میں حالیہ ہفتوں کے سیلابوں میں 1,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور لاکھوں افراد کو گھر بار چھوڑنا پڑا ہے. بھارت کے کئی صوبوں میں، بالخصوص مہاراشٹر میں، شدید بارشوں نے علاقوں میں تباہی مچا دی ہے. طوفانی بارشوں کا سلسلہ فی الحال تھم گیا ہے اور امدادی کاروائیاں جاری ہیں. نئی دہلی سے اس بارے میں سہیل انجم کی ایک رپورٹ.
بھارت کی اقتصادی راجدھانی ممبئی میں حالات رفتہ رفتہ معمول پر آ رہے ہیں. پیر اور منگل کے روز ہونے والی طوفانی بارشوں نے معمول کی زندگی درہم برہم کر دی تھی. ممبئی اور مضافات میں سڑک، ریل اور فضائی خدمات بری طرح متاثر ہوئی تھیں. گزشتہ 12 برسوں میں اتنی بارش پہلی بار ہوئی ہے. بعض علاقوں میں 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اسکول اور کالج بند کر دیے گئے. وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے منگل کی شام کو عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، جس کی وجہ سے بدھ کے روز عام تعطیل کا ماحول رہا. طوفانی بارشوں کے نتیجے میں اب تک 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں. بدھ کے روز سڑک، ریل اور فضائی خدمات جزوی طور پر معمول پر آ گئی ہیں. ممبئی پولیس کے مطابق بیشتر لائنوں پر ٹرین خدمات بحال کر دی گئی ہیں. تاہم ممبئی کی لائف لائن کہی جانے والی لوکل ٹرینیں اپنے وقت سے پیچھے چل رہی ہیں. وہ ہزاروں افراد جو منگل کی شب میں مختلف مقامات پر اور دفتروں میں پھنس گئے تھے، اب اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. بدھ کی صبح کو منگل کے مقابلے میں کم بارش ہوئی، تاہم مزید بارشوں کی پیشین گوئی کی گئی ہے. این ڈی آر ایف کی 5 ٹیمیں راحت رسانی کے کاموں میں مصروف ہیں. بحریہ نے اپنے غوطہ خور اور ہیلی کاپٹروں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے. اس کے کیڈٹ مختلف علاقوں میں کیمپ لگا کر متاثرین کو کھانا فراہم کر رہے ہیں. انہوں نے عارضی صاحبانوں کا بھی انتظام کیا ہے. طویل مسافت کی 6 ٹرینوں سمیت 16 ٹرینیں منسوخ کی گئی ہیں. بدھ کے روز 5,000 میٹرک ٹن کوڑا ہٹایا گیا. بی ایم سی کے کمشنر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ بخار، سر درد اور قے آنے کی صورت میں فوری طور پر اسپتالوں کا رخ کریں. بی ایم سی کے 30,000 کارکن پانی کی نکاسی اور ملبوں کی صفائی میں مصروف ہیں. ممبئی میں آنے والا طوفان اب گجرات کی طرف بڑھ گیا ہے. محکمہ موسمیات نے کونکن، گوا، مدھیہ پردیش اور سینٹرل مہاراشٹر کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بھاری بارشوں کا اندیشہ ظاہر کیا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ نئی دہلی.
دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج نے جو سعودی عرب میں جمع ہیں سالانہ حج کے ارکان پورے کرنے کے لیے مکہ سے منا کا سفر کیا ہے, جہاں وہ قریباً 5 روز تک سنت رسول کے مطابق عارضی خیموں میں قیام کریں گے اور جمعرات کے روز عرفات اور مزدلفہ جائیں گے, جہاں کا مختصر قیام حج کا رکن اعلیٰ ہوتا ہے. واپسی پر شیطانوں کو کنکریاں مارنے کی سنت ابراہیمی ادا کریں گے, اس کے بعد عمرے کی ادائیگی کرتے ہوئے وہ احرام کھول دیں گے اور قربانی کا فریضہ انجام دیں گے. منا میں مزید 2 روز قیام کے دوران وہ باقی شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے اور حج کے باقی ارکان پورے کریں گے, اور یوں یہ فریضہ 5 روز میں مکمل ہو جائے گا. امریکی نیوی بدھ کے روز دفاعی نظام کی ایک آزمائش کے دوران درمیانی مار کے ایک بیلسٹک میزائل کو کامیابی سے نشانہ بنا کر مار گرایا ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ شمالی کوریا کی جانب سے تازہ ترین بیلسٹک میزائل تجربے کے جواب میں کیا گیا ہے. امریکی میزائل شکن دفاعی نظام کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل سیم گوروے نے کہا کہ بڑھتے ہوئے خطرات کے مقابلے کے لیے ہم بیلسٹک میزائل کی دفاعی ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. منگل کے روز شمالی کوریا نے ایک بیلسٹک میزائل داغا جو جاپان کے اوپر سے گزرا. شمالی کوریا کی طرف سے جاپان کی جانب داغا جانے والا یہ تازہ بیلسٹک میزائل تھا. زیادہ تر میزائل جاپانی سمندر میں گرے ہیں. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو کر آپ کے لیے پیش کی, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ پروگرام جاری ہے, تو فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
خبروں اور حالات حاضر کی رپورٹوں کا یہ شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. شمالی کوریا نے جاپان کے علاقے سے ہوتے ہوئے دور مار میزائل داغنے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان حالیہ مشترکہ فوجی مشقوں کا جواب دینا تھا. مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
بدھ کی صبح شمالی کوریا کی سرکاری خبرساں ایجنسی کے سی این اے نے کم جونگ ان کے حوالے سے بتایا ہے کہ میزائل داغنے کی مشق حقیقی جنگ کی طرز پر تھی. بحر الکاہل میں شمالی کوریا کے فوجی آپریشنز کی جانب پہلا قدم اور گوام پر قبضے کی بامانی تمہید. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے اور جنوبی کوریا کے صدر نے بدھ کے روز فون پر بات کرتے ہوئے اس پر اتفاق کیا کہ شمالی کوریا پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس جاری بحران کو حل کرنے کے لیے اسے بات چیت پر آمادہ کیا جائے. منگل کی شب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ایک صدارتی بیان کے ذریعے جاپان کے بحری علاقے پر سے میزائل داغنے کی مزاحمت کی گئی, جو اسی سمت ایک قدم خیال کیا جا سکتا ہے. اقوام متحدہ میں جاپانی سفیر کورو بیسیو کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا مضبوط بیان تھا, اسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا. بلا شبہ تمام صدارتی بیان ایسے ہی منظور کیے جاتے ہیں.
And I think it sends a good, very good message to North Korea. As I said in the chamber, I hope that North Korea will listen to what the
Security Council کو ایک بہت اچھا پیغام ملے گا. جیسا کہ میں نے کہا, مجھے امید ہے کہ شمالی کوریا سلامتی کونسل کی بات سنے گا اور اس کی پابندی کرے گا. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے دیگر ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کی مذمت کریں. انہوں نے کہا,
We are all calling on every nation to strictly, fully and immediately implement the all security
ہر ایک ملک سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ سختی سے مکمل اور فوری طور پر شمالی کوریا کے خلاف اقوام متحدہ کی تمام تعزیروں پر عمل درآمد کریں. اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا شمالی کوریا کے خلاف متحد ہے. اب وقت ہے کہ شمالی کوریا کے حکمران اس خطرے کا احساس کریں جسے وہ مول لے رہے ہیں. امریکہ انہیں قانون شکنی جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے گا اور باقی دنیا ہمارے ساتھ ہے. شمالی کوریا کی میزائل داغنے کے بعد منگل کے روز اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ تمام متبادل تجاویز سامنے ہیں. اگرچہ چین شمالی کوریا کی میزائل داغنے کی مذمت میں شامل تھا، تاہم اس کے نمائندے نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ ضبط سے کام لیں اور باہم اشتعال انگیز اقدامات سے گریز کریں جو خطے میں صورتحال کی شدت میں اضافے کا باعث بنے اور جزیرہ نما کوریا پر امن اور استحکام کی حفاظت کے لیے مل کر کام کریں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سمندری طوفان ہاروے ریاست ٹیکساس سے نکل کر قریبی علاقے لوئیزیانا کا رخ کر چکا ہے، تاہم بارشوں کا سلسلہ ابھی مکمل طور پر نہیں رکا ہے، امدادی کاروائیاں جاری ہیں. صدر ٹرمپ نے بھی سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا ہے. وائس آف امریکہ کے نام نگاروں کی رپورٹوں پر مشتمل تفصیلی رپورٹ یاسمین جمیل کی زبانی.
ہیوسٹن کے میئر سلویسٹر ٹرنر نے انتباہ کیا ہے کہ بارش میں کسی وقفے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں. ان کے الفاظ،
By Thursday, we are clear for 2 to 3 days, assuming things remain on track. So that is good news. But the 1 trillion gallons
جمعرات تک ہم یہ فرض کرتے ہوئے کہ حالات ٹھیک رہیں گے، 2 یا 3 دن تک عافیت میں ہوں گے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے. لیکن ابھی بھی 1 trillion gallon بارش کہیں اور جائے گی اور علاقے بھر کے آبی ذخیرے اور جھیلیں سیلاب کی وجہ بنے گی. ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ وہ پہلے ہی سیلاب کی وجہ بن چکی ہیں، اس لیے اگر آسمان صاف ہو جائے تو بھی ہماری مشکلات ختم نہیں ہوں گی. ہریکین ہاروے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا سمندری طوفان ہے. محکمہ موسمیات کے قومی ادارے کے مطابق ہیوسٹن میں اب تک 125 سینٹی میٹر بارش ہو چکی ہے. منگل کے روز صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے علاقے کا دورہ کیا، جہاں مقامی رہنماؤں نے انہیں امدادی اور بحالی کی کوششوں کے بارے میں بریف کیا. صدر نے کہا، ہم مبارکباد نہیں کہیں گے، ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، ہم مبارکباد نہیں دینا چاہتے. ہم ایک دوسرے کو اس وقت مبارکباد دیں گے جب یہ سب کام ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے. صدر بعد میں وہاں باہر اکٹھے ہونے والے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے بہت پر امید تھے. ان کے الفاظ، یہاں جو کچھ ہوا وہ تاریخی ہے اور بہت غیر معمولی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹیکساس میں ہوا ہے اور ٹیکساس کسی بھی صورتحال سے نمٹ سکتا ہے. آپ سب کا شکریہ. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ اور کانگریس طوفان کے متاثرین کی مدد کے لیے صحیح حل پیش کرنے والے ہیں. صدر نے امدادی کوششوں میں کسی خلل سے گریز کے لیے ہیوسٹن کا دورہ نہیں کیا، جہاں اس وقت سیلاب سے بحالی اور اثر نو منتقلی کی کوششیں مرکوز ہیں. لیکن وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ صدر کا ارادہ ہے کہ وہ ہفتے کے روز جس قدر جلد ممکن ہوا ٹیکساس اور ممکنہ طور پر لوئیزیانا واپس جائیں گے، تاکہ دیکھ سکیں کہ وہاں امدادی کوششوں کی صورتحال کیا ہے. اب تک طوفان میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اور وائس آف امریکہ کی زیلٹیکا ہوک نے واشنگٹن سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ہیوسٹن میں امدادی ادارے ہریکین ہاروے کے بعد اور ایک غیر معمولی بارش کے نتیجے میں اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہونے والے ٹیکساس کے ہزاروں شہریوں کے لیے بستروں کے بندوبست کی کوشش کر رہے ہیں. اب تک لگ بھگ 30,000 لوگ عارضی پناہ گاہوں میں رکھے گئے ہیں، لیکن اب جبکہ بارش کا سلسلہ جاری ہے مزید بستروں کی ضرورت ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بحالی کا عمل طویل اور مہنگا ہوگا. عارضی پناہ گاہ میں موجود ہیوسٹن کے ایک شہری کا کہنا تھا، میں نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ صورتحال اتنی ہولناک ہو جائے گی جیسی کہ اس وقت ہو گئی ہے، یہ بہت خوفناک ہے. لگ بھگ 3,500 لوگوں کو چڑھتے ہوئے پانی سے بچایا جا چکا ہے. منگل کے روز پولیس، فائر فائٹرز اور نیشنل گارڈ کے فوجیوں نے پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش جاری رکھی. عام شہری خود بھی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. منگل کے روز نیشنل گارڈ نے بتایا کہ ان کے پاس امدادی کوششوں میں مدد کے لیے 30 ہیلی کاپٹرز ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں لگ بھگ 100 کو متعین کیا جا سکتا ہے. ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ لگ بھگ 30,000 گارڈز اور امریکی بحریہ کے ایک بحری جہاز کو امدادی کوششوں کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے. متعدد مشہور شخصیات نے بھی امدادی فنڈز کے لیے عطیات کے وعدے کیے ہیں. امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ہاروے سے بحالی کا سلسلہ امریکہ میں کسی سابقہ طوفان سے زیادہ طویل اور زیادہ مہنگا ہوگا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی. امریکی ریاست ورجینیا میں حالیہ نسلی تشدد کے بعد پورے امریکہ میں متعدد ایسے مجسموں اور یادگاروں کو یا تو ہٹا دیا گیا ہے یا انہیں کہیں اور نصب کر دیا گیا ہے، جن سے امریکہ میں نسل پرستی کی تاریخ کی عکاسی ہوتی ہے۔ ورجینیا کے شہر شارلٹسویل میں نسلی تشدد کانفیڈریٹ جنرل رابرٹ ای لی کے مجسمے کو ہٹانے کے منصوبے سے بھڑک اٹھا تھا۔ کنفیڈریٹ کا تعلق امریکہ کے خانہ جنگی کی تاریخ سے ہے، جو ملک میں نسل پرستی کے حق میں تھے اور ملک کو کنفیڈریشن کی شکل دینا چاہتے تھے۔ نسل پرستی پر مبنی شارلٹسویل کے ہنگامے نے امریکہ کے اندر ایک زبردست بحث چھیڑ دی ہے، جس میں نیٹو امریکنز یعنی امریکہ کے اصلی باشندے بھی شامل ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی یادگاروں پر کم توجہ دی جا رہی ہے جو ان تاریخی شخصیات سے متعلق ہیں جو ان کے آبا و اجداد کو صدیوں جبر و استبداد کا نشانہ بنانے کے ذمہ دار تھے۔ ان کے مطابق ان میں سے ایک کرسٹوفر کولمبس کی بالٹیمور میری لینڈ میں قائم ایک یادگار ہے، جو 1792 میں کولمبس کے ہاتھوں امریکہ کی نام نہاد دریافت کے 300 سال پورے ہونے پر تعمیر کی گئی تھی۔ پورے امریکہ میں کولمبس کے درجنوں مجسمے موجود ہیں۔ امریکہ کے اصلی باشندے کولمبس کو ایک ایسی شخصیت خیال کرتے ہیں جس نے ان کے آبا اجداد کی نسل کشی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اسی نوعیت کا ایک مجسمہ سین فرانسسکو میں بھی ہے، جسے 1897 میں مکمل کیا گیا تھا۔ پتھر اور کانسی سے بنے ہوئے اس مجسمے میں نیم برہنہ اصلی امریکی باشندے کو دکھایا گیا ہے، جو ایک ہسپانوی نو آبادکار اور ایک کیتھلک پادری کے قدموں میں مجبوری کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہسپانوی مشنری پادریوں نے پورے کیلیفورنیا میں مشن قائم کر رکھے تھے، جہاں انہوں نے اکثر مبینہ طور پر زور زبردستی کے ساتھ مقامی باشندوں پر اپنا عقیدہ مسلط کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بعد میں کیتھلک بورڈنگ اسکول عیسائیت اور مغربی ثقافت میں مقامی آبادی کو زبردستی ضم کیے جانے کا وسیلہ بنے۔ نامہ نگار سیسیلی ہیلیئری نے نیٹو امریکنز ریسسٹ مونومنٹس کے عنوان سے وی او اے کے لیے اپنی رپورٹ میں ایسے اور کئی مجسموں اور یادگاروں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے ایک اہم واشنگٹن ڈی سی میں بھی ہے، جسے امریکہ کے ساتویں متنازع صدر اینڈریو جیکسن کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ نسل پرستی پر مبنی ایسے مجسموں اور یادگاروں پر بحث و تمیز کیا شکل اختیار کرے گی، اس کا تعین تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ تاہم بہت سے لوگ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور انہیں برقرار رکھا جانا چاہیے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ آج ہم آپ کو جس نفسیاتی بیماری کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کو سکیٹزوفرینیا کہا جاتا ہے۔ یہ دماغ کی وہ بیماری ہے جو انسان کی سوچ، عمل، عقل، احساسات اور اس کے جذبات کو متاثر کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بیماری انسان کی معاشی اور فیملی تعلقات کو بری طرح متاثر کرنے کے علاوہ اس کے روزمرہ کے کاموں پر بھی منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس بیماری میں مبتلا لوگ ہر وقت الگ تھلگ اور خوفزدہ رہتے ہیں۔ سکیٹزوفرینیا وہ نفسیاتی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، لیکن بیماری کے علامات کو مناسب علاج کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ حقیقی اور تصوراتی زندگی میں فرق نہیں کر سکتے۔ ارد گرد کا ماحول ان کے لیے سوچ، خیالات، تصورات اور آوازوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ سامعین، اب آتے ہیں اس بیماری کی علامات کی طرف۔ اس بیماری میں مبتلا افراد کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
مثلاً ان کو اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ ہر وقت ان کے ارد گرد کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے جن کو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اس بیماری کی دوسری بڑی علامت ہیلوسینیشنز ہیں۔ مریض کو مختلف قسم کی چیزیں دکھائی دینا، آوازیں سننا، منہ میں عجیب و غریب ٹیسٹ کا محسوس ہونا اس بیماری کی علامات میں شامل ہیں۔ اسکیزوفرینیا میں مبتلا لوگوں کی گفتگو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، ان کی یاداشت کافی حد تک کمزور ہوتی ہے اور یہ وقت پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ عام طور پر صفائی کا خیال نہیں رکھتے، زندگی میں دلچسپی نہیں لیتے اور ان کا موڈ ہر تھوڑی دیر بعد بدلتا رہتا ہے۔ یہ بیماری کیوں اور کس طرح لگتی ہے، اس کا اصل جواب ابھی تک معلوم نہیں۔ تاہم بعض جینیاتی اور ماحولیاتی عوامل کے علاوہ ذہن میں موجود کیمیائی مواد اس کے پیدا کرنے میں رول ادا کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر والدین میں سے کوئی اسکیزوفرینک ہے تو بچے کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ اسی طرح ذہن میں موجود کیمیائی مواد جس کو ڈوپامین کہا جاتا ہے، اگر اس کی مقدار ذہن میں کم یا زیادہ ہو جائے تو انسان اسکیزوفرینیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی عوامل میں کمزور معاشی تعلقات، سٹریسفل ماحول میں کام کرنا یا وائرل انفیکشنز شامل ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ انسدادی دہشت گردی کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے کے بارے میں اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ توقع ہے کہ عدالت جمعرات کو اپنے اس فیصلے کا اعلان کرے گی۔ اس مقدمے کی سماعت تقریباً 9 برسوں تک جاری رہی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے مقدمہ قتل کی سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا، جو 31 اگست کو سنایا جائے گا۔ استغاثہ کے وکیل کے مطابق اڈیالہ جیل میں قائم انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج اصغر علی خان نے بدھ کو ملزمان اور استغاثہ کے وکلاء کی موجودگی میں کہا کہ عدالت اس مقدمے کا فیصلہ جمعرات کو سنائے گی۔ مقدمے میں استغاثہ کے وکیل اظہر چودھری نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ استغاثہ اور ملزمان کے وکلاء نے اپنے دلائل مکمل کر لیے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔
انٹروگیشن کے دوران جو تھے وہ 16 ملزم پائے گئے تھے، 8 سے ٹرائل فیس کر رہے ہیں، 7 جو ہیں وہ کاؤنٹرز میں اور ڈرون حملوں میں مارے جا چکے ہیں وزیرستان میں، اور 1 ان میں سے جو ہے وہ پی او ہے۔ باقی جو 8 تھے وہ ٹرائل فیس کر رہے تھے، انہیں مشرف کرنے بول کے آپ حاضری اس کی معاف کر دی تھی عدالت نے سیکورٹی رسک کی وجہ سے، تو پھر وہ بعد میں کسی طرح باہر چلا گیا، تو اسے اس کا کیس چونکہ وہ آ نہیں رہا تھا واپس، کا کیس سپریٹ کر دیا، علیحدہ کر دیا گیا۔ باقی 7 ملزموں کے کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں اب ان کا کل فیصلے کی رکھا گیا۔
اظہر چودھری نے مزید کہا کہ ملزمان میں 2 پولیس افسران سعود عزیز اور خرم شہزاد بھی شامل ہیں، جبکہ باقی ملزمان میں رفاقت حسین، حسنین گل، رشید ترابی، شیر زمان اور اعتزاز شاہ شامل ہیں، جن کا تعلق قبائلی علاقے وزیرستان سے ہے۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک انتخابی جلسے کے بعد ایک بم دھماکے میں ہلاک کر دیا گیا۔ دونوں اعلیٰ پولیس عہدیداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے بینظیر بھٹو کے قافلے کے لیے سیکیورٹی پلان میں رد و بدل کی اور واقعے کے فوری بعد جائے وقوع کو صاف کروا دیا، جس سے وکیل استغاثہ کے مطابق اس مقدمے میں کئی اہم شواہد حاصل نہ ہو سکے۔ دونوں افسران اس وقت عدالت کے حکم پر ضمانت پر رہا ہیں۔ استغاثہ کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ مختلف اداروں کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک سازش کے تحت بینظیر بھٹو کو قتل کیا گیا، جس میں ان ملزمان کو استعمال کیا گیا۔ اظہر چودھری نے کہا کہ ملزمان نے عدالت میں تمام الزامات مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف سابق صدر پرویز مشرف متعدد بار بینظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے خود پر لگائے گئے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ بینظیر بھٹو کو 2007 میں ان کی ملک واپسی کے بعد اس وقت کی حکومت کی طرف سے مکمل سیکیورٹی فراہم کی گئی، لیکن وہ جب جلسے کے بعد واپس جاتے ہوئے اپنی گاڑی سے باہر نکلیں تو انہیں بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا۔ بینظیر بھٹو 2 بار ملکی وزیر اعظم رہیں، اور ان کے قتل کے بعد ان کی جماعت پیپلز پارٹی 5 سال تک برسر اقتدار، اور ان کے شوہر آصف علی زرداری ملک کے صدر رہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
منگل کی شام نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربے کے بارے میں سلامتی کونسل کے اراکین نے صلاح مشورہ کیا۔ بند کمرے میں ہونے والے اس اجلاس کے بارے میں نیو یارک سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مارگریٹ بشیر کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے اجلاس کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا نے میزائل کا جو حالیہ تجربہ کیا ہے وہ ناقابل قبول اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔
We are going to talk about what else is left to do to North Korea. No country should have missiles flying over them.
سفیر نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آئندہ شمالی کوریا کے مسئلے پر کیا کاروائی کی جائے۔ کسی بھی ملک کو کسی دوسرے ملک کے اوپر سے میزائل گزارنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شمالی کوریا مسلسل سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اب ہم کو مزید سنجیدگی سے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ سفیر ہیلی نے یہ وضاحت نہیں کی کہ مزید کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف جاپان کے سفیر کورو بیس شو نے کہا کہ شمالی کوریا پر مزید دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔
We appreciate the very strong support that President Trump is showing.
اقوام متحدہ میں جاپانی سفیر بیس شو کہہ رہے ہیں کہ ہم جاپان کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے تمام آپشنز موجود ہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ کو جو کچھ کرنا ہے اس کا فیصلہ امریکہ ہی کرے گا۔ اقوام متحدہ میں روسی سفیر ویزیلی نیبنزیا کا کہنا تھا،
Of course it's troubling because tensions are high and
واقعی یہ پریشان کن صورتحال ہے۔ کشیدگی کی سطح بڑھ گئی ہے۔ اب تک ہمیں یہ علم نہیں کہ کس کے اعصاب زیادہ مضبوط ہیں۔ اگست کے اوائل میں سلامتی کونسل نے ایک متفقہ قرارداد منظور کی تھی، جس کے تحت شمالی کوریا کے خلاف مزید نئی پابندیاں لگائی گئی تھی۔ اس سے قبل بھی سلامتی کونسل شمالی کوریا کو میزائل تجربات سے باز رکھنے کے لیے کئی قراردادیں منظور کر چکا ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
عراقی فورسز ایک چھوٹے سے قصبے البادیہ پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کر رہی ہیں، جہاں تلافات سے فرار ہونے والے داعش کے جنگجو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ منگل کے روز ایک عراقی عہدیدار نے اس لڑائی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا کہ یہ جنگ موصل کے قدیم حصے پر قبضے کے جنگ سے کئی گنا زیادہ برتر اور سخت تر ہے۔ قصبے کے اندر زیادہ تر گھروں اور اونچی عمارتوں پر سینکڑوں جنگجو اور نشانچی اپنے مورچے بنائے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے سرکاری فورسز کے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ عراقی فورسز نے جون میں داعش کو شکست دے کر ان سے موصل کا کنٹرول چھینا تھا، لیکن شہر کے گلی کوچوں میں ہونے والی اس لڑائی میں انہیں 8 مہینے لگ گئے تھے۔ خبر رسائی ادارے رائٹر سے بات کرتے ہوئے عراقی فوج کے کرنل کریم علامی کا کہنا تھا کہ العبادیہ میں داعش کے پہلے دفاعی حصار کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسا دوزخ کے دروازے کھولنا۔ عراقی فورسز نے حال ہی میں شمال مغربی عراقی شہر تلافار کے زیادہ تر حصے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جو داعش کا ایک مضبوط گڑھ چلا آ رہا تھا۔ واشنگٹن میں اعلی عدلیہ نے 19 افراد پر فرد جرم عائد کی ہے، جن میں ترک سیکیورٹی کے 15 عہدیدار بھی شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ وہ اس ہنگامے کے ذمہ دار تھے جو صدر طیب اردوان کی مئی میں امریکی دارالحکومت میں آمد کے موقع پر ہوا تھا۔ وائس آف امریکہ کے ترک سروس نے ہنگامے کی جو ویڈیو ریکارڈ کی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی گارڈز اور اردوان کے حامی افراد مظاہرین کے ایک چھوٹے سے گروپ پر حملہ کر رہے ہیں جو ترک سفیر کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کر رہا تھا۔ 9 افراد اس دوران ہاتھاپائی میں زخمی ہوئے۔ امریکہ کے وزیر دفاع جیم میٹس نے کہا ہے کہ مخلوط جنس کے افراد کے بارے میں جو فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں، موجودہ پالیسی برقرار رہے گی، جبکہ پینٹاگون یہ جائزہ لے گا کہ مخلوط جنس کے لوگوں کی فوج میں بھرتی پر پابندی کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم نامے پر کس طرح عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ترجیح اس بات کو دی جائے گی کہ مقابلے کے مؤثر کن ہونے کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس مطالبے میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کی مشاورت بھی شامل کی جائے گی، اور جب یہ مکمل ہو جائے گا تو سفارشات صدر کو بھیجی جائیں گی۔ اقتدار میں آنے کے 7 ماہ بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے خد و خال توجہ کا مرکز بن رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کی خارجہ پالیسی میں واضح تبدیلیاں ہوں گی، لیکن بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ کلیدی معاملات پر جیسا کہ افغانستان، شام اور شمالی کوریا کے بارے میں ٹرمپ اپنے پیش رو سابق صدر اوباما کی طرح روایتی امریکی خارجہ پالیسی پر گامزن ہیں۔ سفارتی امور کے لیے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ افغانستان سے فوجی واپس بلانے کے بارے میں ان کی سوچ تبدیل ہو گئی اور انہوں نے افغان حکومت کی مدد کے لیے امریکی فورسز میں اضافے کا فیصلہ کیا، تاہم وہ کہتے ہیں کہ ان کا منصوبہ 16 سالہ طویل جنگ میں اپنے پیش رواؤں سے مختلف ہے۔ ان کے الفاظ،
وی آر اے پارٹنر اینڈ اے فرینڈ بٹ وی ول ناٹ ڈکٹیٹ ٹو دی افغان پیپل ہاؤ ٹو لیو،
ہم رفیق ہیں اور دوست ہیں مگر ہم افغان عوام کو یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے زندگی گزاریں اور اپنے پیچیدہ معاشرے کا نظام کیسے چلائیں۔ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں نعرہ دیا تھا کہ پہلے امریکہ، مگر بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ امریکہ ان کی قیادت میں دنیا کے افق پر پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے جیمز کیرافانو کہتے ہیں،
تھری کریٹیکل پارٹس آف دی ورلڈ دیٹ دی یونائیٹڈ سٹیٹس ریلی نیڈز ٹو بی سٹیبل، رائٹ، یورپ، دی مڈل ایسٹ اینڈ ایشیا۔
دنیا کے تین اہم حصے ہیں جہاں امریکہ واقعتاً مستحکم رہنا چاہتا ہے، درست؟ یورپ، مشرق وسطی اور ایشیا، چنانچہ وہاں آپ نے دیکھا کہ کافی توجہ مرکوز ہے۔ ان سے پہلے امریکی صدور نے بھی امریکی طاقت کی مختلف سطحیں استعمال کی، مگر ماہرین کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے بین الاقوامی تجارت، اتحاد اور اداروں پر توجہ کم کر کے یہ مثال ختم کر دی ہے۔ ٹرمپ نے نہ صرف خارجہ پالیسی محدود کی ہے بلکہ اس میں زیادہ ابہام بھی ہے۔ ٹویٹر پر ان کے پیغامات کو امریکی پالیسی خیال کیا جاتا ہے، مگر ماہرین کہتے ہیں کہ ان سے بعض اوقات الجھن پیدا ہوتی ہے۔ برائن کیٹولس سینٹر فار امریکن پروگرس سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں،
سیمز ٹو می دیٹ ہی از جسٹ انپریڈکٹیبل اینڈ یو ایس فارن پالیسی از انچارٹڈ ٹیریٹری، بٹ ہز ٹیم،
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا ممکن نہیں اور امریکی خارجہ پالیسی کا کوئی دائرہ موجود نہیں، مگر ان کی ٹیم میں شامل وزیر دفاع، وزیر خارجہ، قومی سلامتی کے مشیر، میرا خیال ہے وہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پالیسی روایتی حدود کے اندر رہے۔ کیٹولس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پھر بھی انہیں تشویش ہے کہ گزشتہ 15 برس سے امریکی خارجہ پالیسی میں فوج کا عنصر زیادہ ہے اور فوج پر انحصار اور دفاعی بجٹ میں صدر بش سے لے کر صدر اوباما تک بہت اضافہ کیا گیا اور یہ رجحان ٹرمپ کے دور میں بھی جاری ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے امریکہ میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کو بحران قرار دیتے ہوئے اسے ہلاکت خیز اقدام کہا ہے۔ ریاست وسکانسن کے شہر گرین بے میں بچوں میں منشیات کے استعمال کے خطرے کے بارے میں قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیشنز نے 80 کی دہائی میں منشیات کے ایک اور حملے کا حوالہ دیا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا،
Cocaine used at that time did not have anything like the deaths we're seeing today from fentanyl.
اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں اس وقت کوکین کا استعمال اتنا مہلک نہیں تھا جتنا کہ آج فینٹانل، ہیروئن اور دوسری منشیات کا ہے۔ میرے خیال میں یہ واضح طور پر انتہائی ہلاکت خیز امر ہے جو ملک کو درپیش ہے۔ سیشنز نے کہا کہ اس کی حفاظت کے حل کے لیے 3 ستون ہیں، اس سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور ان کا سختی سے عمل درآمد اور علاج۔ یہ تھے اٹارنی جنرل جیف سیشنز کے الفاظ۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
امریکہ نے اس بات کا تہیا کر رکھا ہے کہ وہ دہشت گرد گروپ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانٹ یعنی ICL کے لیے تیل کی تجارت اور نوادرات کی غیر قانونی خرید و فروخت کے ذریعے ناجائز مالی ترسیل کو روک دے گا۔ اس سلسلے میں امریکی محکمہ خارجہ کے ریورس فار جسٹس پروگرام نے کسی ایسی اطلاع پر $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کی ہے جس سے داعش کے لیے یا اس کی جانب سے جس سے اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہو تیل اور نوادرات کی فروخت یا تجارت کو مؤثر انداز میں روکا جا سکے۔ تیل کی اس غیر قانونی تجارت اور شام اور عراق سے آثار قدیمہ کے لوٹے ہوئے سامان کی ناجائز خرید و فروخت سے داعش کو نقد رقم کی شکل میں کروڑوں ڈالر حاصل ہوئے ہیں، جن سے وہ بے گناہ شہریوں پر مظالم کرتا رہا ہے اور ان پر اس نے جبر و استبداد روا رکھا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے ریوارڈز فار جسٹس کی پیشکش کی منظوری کسی ایسی اطلاع کے لیے دی ہے جسے کوئی دہشت گرد تنظیم کی اپنی یا اس کی جانب سے تیل اور نوادرات کی فروخت یا تجارت کو روکنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہو۔ جس کسی کو بھی تیل اور نوادرات کی ایسی غیر قانونی تجارت کا علم ہو جس سے داعش کو فائدہ پہنچ رہا ہو، وہ ویب سائٹ کے ذریعے ریوارڈز فار جسٹس سے رابطہ کر سکتا ہے۔ پتہ ہے www.rewardsforjustice.net، یا اس پتے پر ای میل سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، info@rewardsforjustice.net۔ اس مقصد کے لیے معمول کی ڈاک بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ پتہ ہے ریوارڈز فار جسٹس، واشنگٹن ڈی سی 20520-0303 USA۔ شمالی امریکہ میں لوگ اس نمبر پر بھی فون کر سکتے ہیں 1-800-877-3927۔ تمام اطلاعات سختی سے پوشیدہ رکھی جائیں گی۔ ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کا انتظام امریکی محکمہ خارجہ کا بیورو آف ڈپلومیٹک سیکیورٹی چلاتا ہے۔ 1984 میں جب یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا، اس کے بعد سے اس کے تحت 80 سے زیادہ افراد کو، جنہوں نے ایسی قابل عمل اطلاعات فراہم کیں جن سے دہشت گردوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا یا جس سے دنیا بھر میں بین الاقوامی دہشت گردی سے بچاؤ کیا گیا، 12.5 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقم ادا کی جا چکی ہے۔ آپ ہم سے ٹویٹر پر بھی رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ اس کا پتہ ہے https://twitter.com/rewardsforjustice۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
سامعین، اب ہم آپ کو سنواتے ہیں پاکستان کے معروف نعت خواں حاجی صدیق اسماعیل کے فن اور زندگی کے بارے میں شہناز عزیز سے ان کی گفتگو۔ حاجی صدیق کو ایک بہت بڑی سعادت اس وقت حاصل ہوئی جب فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران انہیں وہاں اذان دینے کا موقع ملا۔
مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زبان پر شکوہ لایا نہیں کرتے۔
مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بہت سی نعتیں ایسی ہیں جو اتنی مقبول ہیں کہ بار بار آپ سے پوچھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے ان کو، لیکن مجھے یاد ہے کہ آپ نے کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ وہ پہلی نعت ہے حامد صاحب کی، مولانا حامد صاحب کی، جو آپ نے پہلی بار ریڈیو پاکستان سے پڑھی تھی، درست ہی بات؟
بالکل ٹھیک بات ہے، اور پہلی نعت ہی میں نے ریڈیو پاکستان سے یہ پڑھی تھی۔ میں پہلے جاتا تھا، بچوں کا پروگرام ریڈیو پاکستان سے ہوتا تھا۔
اچھا،
ہاں، 1965 کی وار ہوئی تھی، اس کے بعد سے میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا بچوں کے پروگرام میں۔
اچھا،
اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ مجھے جنرل پروگرام میں شامل کیا گیا، اور پھر جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو سب سے پہلی نعت پاکستان ٹیلی ویژن پر الحمدللہ مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی.
بہت سارے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ صدیق اسماعیل صاحب جو ہیں گجراتی زبان بھی بولتے ہیں.
میمن
جی,
مجھے اساتذہ بہت اچھے ملے جنہوں نے مجھے بڑی اچھی تربیت دی الحمدللہ.
تو کیا آپ کو ایک گجراتی نعت سنا سکتے ہیں؟
ہاں, ایک آپ شعر میں آپ کو سنا سکتا ہوں.
جی,
جاؤں 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 چھے مارے مدینہ, جاؤں چھے جاؤں 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 چھے مارے مدینہ, جاؤں چھے.
ایک بڑی خوشگوار حیرت ہوئی, کتنے مہر علی, کتنے تیری سنا گستاخ اکیاں, کتنے جالڑیاں. تو کیوں نہ آپ ہمیں,
میں آپ کو سناتا ہوں.
جی ضرور.
اور یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام تو کیا کہنے ہیں. اجسک مطران دیو دھیری کیوں دل اداس گھنے,
آپ کو ایک بہت بڑی سعادت حاصل ہے. اور غالباً 1984 کی بات ہے جب آپ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے اور آپ کو خانہ کعبہ میں اذان دینے کا موقع ملا تھا. تو
الحمدللہ
جی, تو ہمارے سننے والے ضرور چاہیں گے کہ آپ وہ واقعہ ہمیں سنائیے.
بس یہ اللہ کی کرم نوازی تھی, خاص طور پر اس وقت امام تھے عبداللہ بن سبیل, تو میں ایک وفد میں شامل تھا. تو اس میں مجھ سے کہا گیا کہ آپ, تو میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ کے گھر کے سامنے. میرے لیے دنیا میں اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم, محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم.
یوز سیگمنٹ لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. آج ہم آپ کو گفتگو سنوا رہے ہیں ای لرننگ کے ایک ماہر اور پاکستان اور دنیا بھر میں ای لرننگ کی تربیت دینے والے ایک ادارے نالج پلیٹ فارم کے پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر اور چیف ٹیکنالوجی آفیسر طلحہ منیر خان کی, جنہوں نے گزشتہ دنوں پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں شرکت کی اور پاکستان اور دنیا بھر کے تعلیمی اداروں, خاص طور پر اسکولوں میں تعلیم اور تدریس کے بدلتے ہوئے انداز پر گفتگو کی. طلحہ منیر نے کہا کہ دنیا بھر کے اسکولوں میں پڑھنے اور پڑھانے کے انداز تبدیل ہو رہے ہیں اور اساتذہ اور طالب علموں دونوں کا رول تبدیل ہو رہا ہے. انہوں نے کہا,
تو ایک چیز جو بڑی بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جو استاد کا رول ہے اسکولس کے اندر وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک استاد کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک اتھارٹیٹیو فگر ہیں, یعنی ایک طرح سے وہ آئیں گے اور کلاس روم کے اندر لیکچر دیں گے اور وہ لیکچر دے کر یک طرفہ کمیونیکیشن یا آپ ہوتی تھی زیادہ تر، مگر اب وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے. اب اس چیز کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ کیسے کلاس رومس کے اندر بچوں کو بہت زیادہ ایکٹیولی انگیج کیا جائے، تو وہ صرف یہ نہ ہوں کہ سن رہے ہوں ٹیچر کی بات اور وہ کوئی پارٹیسپیٹ نہ کر رہے ہوں یا کلاس روم میں یا ڈسکشن کے اندر وہ ایکٹیولی انوالو نہ ہوں. تو ایک تو رول ٹیچر کا اس طرح چینج ہو گیا ہے کہ فیسیلیٹیٹر کا رول زیادہ ہے ٹیچر کا. دوسرا، جیسے جیسے ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے کلاس رومس کے اندر، تو باہر خاص طور پہ نئے پڑھانے کے طریقے بھی کلاس روم کے اندر اختیار کیے جا رہے ہیں. مثلاً ایک بہت انٹرسٹنگ طریقہ ہے جس کو فلپ کلاس روم ماڈل کہتے ہیں، جس میں یہ کیا جاتا ہے کہ استاد جو ہیں وہ بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے گھر میں یہ لیکچر آن لائن اویلیبل ہے، تو آپ اس کو پہلے آن لائن اس ویڈیو کو یا اس اسسمنٹ کو یا اس ایکٹیویٹی کو دیکھ کر آئیں. اس کے بعد جب وہ کلاس روم میں آتے ہیں تو کلاس روم کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے بچوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یعنی کلاس روم، اس کو فلپ کلاس روم اس لیے کہتے ہیں کہ جو کلاس میں پڑھانے کا طریقہ تھا وہ پڑھ کے بچہ گھر سے آ رہا ہے، مگر گھر سے بچہ آ کر کلاس روم میں اپلائی کر رہا ہے، ڈسکس کر رہا ہے ٹیچرز کے ساتھ. تو اس میں اگر میں دو چیزیں کہوں، ایک تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور ایک پاکستان سے باہر جو ساری دنیا میں تعلیمی ادارے ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے. بلینڈڈ لرننگ ایک کانسیپٹ ہے جس کے اندر جو بہت زیادہ آج کل پاپولر ہو رہا ہے، جس میں ٹیکنالوجی کو یوز کر کر پڑھایا جاتا ہے. روایتی طریقے سے پڑھانے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کلاس رومس میں پڑھایا جاتا ہے. تو پڑھانے کے طریقے میں وہ ایک بلینڈڈ اپروچ ہے، اور پڑھنے کے طریقے میں جو بچے ہیں ان کو آن لائن لرننگ پرووائڈ کی جاتی ہے، ساتھ مہیا کی جاتی ہے، تاکہ وہ نہ صرف کلاس روم میں پڑھیں بلکہ جب وہ گھر جائیں تو گھر کے اوپر گھر میں وہ آن لائن لرننگ کے تھرو لرن کریں. تو وہ کانسیپٹ جس میں وہ ایک معلم سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا استاد سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آن لائن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو بلینڈڈ لرننگ کہتے ہیں، اور یہ سب سے افیکٹو طریقہ ہے لرننگ کا.
طلحہ منیر نے کہا کہ ای لرننگ کے لیے ضروری ہے کہ تمام آن لائن مواد ٹیکسٹ بکس میں ہو، لیکن کیونکہ ابھی آن لائن ٹیکسٹ بکس دستیاب نہیں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آن لائن مواد ایسا فراہم کیا جائے جو نصابی کتابوں پر مبنی ہو، اور یہی وہ طریقہ ہے جو ان کا ادارہ نالج پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہے.
جب آن لائن کانٹینٹ بنایا جاتا ہے، جیسے ہم بناتے ہیں، تو ہماری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایگزیکٹلی کریکولم کے مطابق اس کانٹینٹ کو بنائیں، مگر وہ الیکٹرانک ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی، وہ آڈیو ویژول کانٹینٹ ہوتا ہے، اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گیمز ہوتی ہیں، مگر سارا وہ کریکولم کے مطابق بنتا ہے. تو اگر کوئی بچہ اس کریکولم کے تھرو پڑھے یا آن لائن لرننگ کے تھرو پڑھے یا کلاس رومس کے اندر یہ پڑھانے کا طریقہ استعمال ہو جو کہ بلینڈڈ لرننگ جیسے کہتے ہیں، تو وہ بالکل 100% تیار ہوتے ہیں بورڈ کے ایگزام کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کریکولم پڑھے ہیں جو بالکل یا ایسا کانٹینٹ پڑھے ہیں جو یہاں کے مطابق بنا ہے تو اسے پڑھ کر وہ تیار نہیں ہوں گے.
یہ تھے ای لرننگ کے ایک ماہر طلحہ منیر، جنہوں نے کہا کہ پاکستان میں بلینڈڈ لرننگ کے حوالے سے پاکستان کی صوبائی حکومتیں کچھ اقدامات کر رہی ہیں. اسکولوں میں کمپیوٹرز، ای لرننگ لیبز اور ہارڈ ویئر کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ابھی پہلا مرحلہ ہے. نصابی کتابوں اور امتحان کے طریقوں کو آن لائن پلیٹ فارم پر لانے میں ابھی بہت وقت لگے گا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
14 کہتے ہیں کہ اگرچہ 2016 HO3 نامی یہ چاند ہماری زمین کے مدار میں موجود ہے، مگر اس سے دور نہیں جاتا کیونکہ یہ اور ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اسے زمین کا کواسی یا مماثل سیارہ بھی کہا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے 2003 YN-107 نامی سیارہ بھی اسی طرح مدار میں دریافت ہوا تھا اور 10 سال سے کچھ زیادہ عرصہ برقرار رہا اور پھر اس مدار سے نکل گیا. لیکن پال چوداس کا کہنا ہے کہ 2016 کا یہ HO3 تقریباً 1 صدی سے زمین کے مدار میں موجود ہے اور امید ہے کہ اسی طرح گردش کرتا رہے گا وفادار چاند کی طرح. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر لینیس ریمکس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔